الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار آپ کے کمالات آپ کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے اور ہر ہی قسط میں ایک نئے عنوان کے تحت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے اور اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید نے جن کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے ان کی سیرت کو ہم جانیں اور پھر اس سیرت کو اپنائیں اپنی زندگیوں میں اپنے کردار میں اپنے معاشرے کے عملی میدان میں ہم اس سیرت کے فیضان سے فیضیاب ہوں اور اس سیرت کے عملی نمونے ہمارے کردار کے اندر ظاہر و باہر ہوں نظر آئیں اور انشاءاللہ عزوجل جب ہم اس پہ اپنا عمل بنا لیں گے اس پہ اپنانے کی کوشش کریں گے اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس دنیا میں بھی راحت سکون چین فرحت اور کامیابی کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا اجر و ثواب ملے گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور آپ کی شفاعت کے صدقے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس کے ہم امیدوار اور طلبگار ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل جس ٹاپک کو شامل کرنا ہے وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جدول، آپ کی روٹین کیا تھی، آپ کا جدول کیا تھا، آپ کا ٹائم ٹیبل کیا تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں درود پاک کی فضیلت۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے واقعات حالات پر مشتمل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ آقا دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت اپنے دولت خانے میں گزرتا تھا آپ اس میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے تو اس میں قیام کے وقت تین حصے کر لیتے تھے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ پھر اپنے ذاتی حصے کو اپنے اور عام لوگوں کے درمیان تقسیم کر لیتے تھے۔ سب سے پہلے تین حصے کیے، جب گھر میں آ گئے تو اپنے اوقات کے تین حصے کر لیے، ایک اللہ عز و جل کے لیے، ایک اپنے عزیز و قریبہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے۔ اب فرما رہے ہیں مزید کہ اپنی ذات کے لیے جو حصہ مختص کرتے تھے، معین کرتے تھے، طے کرتے تھے، اس کو اپنے اور عام لوگوں کے درمیان تقسیم کر لیتے تھے۔ قریبی صحابہ اکرام علیہ رضوان جو دولت خانے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان سے ان کے وسیلے سے عوام کو جو دولت خانے میں حاضر نہ ہوا کرتے تبلیغ کے احکام فرماتے، نصیحت و ہدایت کی کوئی بات عام و خاص سے پوشیدہ نہ رکھتے۔ حصہ امت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یوں تھا کہ اہل فضل کو ترجیح دیتے، یعنی جو فضیلت والے صحابہ تھے، جو اکابر صحابہ تھے گویا کہ، انہیں ترجیح دیتے تاکہ حاضر خدمت ہو کر دوسرے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچا سکیں اور اس حصہ امت کو دینی ضرورتوں کے مطابق تقسیم فرماتے۔ معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جدول تھا، سب سے پہلی بات جو ہمیں یہاں تک کے جدول سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ تین چیزوں میں تقسیم تھا، ایک اللہ کے لیے، دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے اور تیسرا اپنی ذات کے لیے. پھر جو اپنی ذات کے لیے حصہ تھا اس کی تقسیم شروع ہو رہی ہے. اب ہم بھی غور کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہیں تو ہمارے پاس بھی ڈبل 12 گھنٹے, اور دنیا کے ہر شخص کے پاس ہی وقت کے اعتبار سے ایک دن میں ڈبل 12 گھنٹے, ہفتے میں 7 دن, مہینے میں 29-30 چاند کے حساب سے, اور اگر آپ سورج کے حساب سے چلیں, شمسی اعتبار سے چلیں تو 30 یا 31 دن ہوتے ہیں, اور اسی طرح 365 دن کا سال ہوتا ہے, اور یوں ہی ماہ و سال گردش کرتے رہتے ہیں. ہماری عمر ناتواں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی رہتی ہے, اور بالآخر ہماری سانسوں کا وقت جب پورا ہوتا ہے تو ہم انتقال کر جاتے ہیں. تو اب اس میں جو ہمیں تقسیم کاری کرنی ہے, کبھی ہم نے غور کیا, آج تو بڑا جدید دور آ گیا ہے, آج لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ کار مل جائے, ہمارے پاس جو ڈبل 12 گھنٹے ہیں وہ ہم کس طریقے سے پروڈکٹیو طور پر یوز کر سکتے ہیں, اسے کس طریقے سے ہم اس کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں, لوگ کوشش کر سکتے ہیں کرتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ زاویہ جو بیان ہو رہا ہے, اس میں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل فضل کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے, پھر جو اپنی ذات کے لیے وقت طے کیا تھا اس میں سے جو خلاصتاً بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اہل فضل سے ملاقات کرتے, وہ صحابہ اکرام جو اکابر صحابہ تھے جن کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا, یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کی بات دور تک پہنچ سکتی تھی, زیادہ مؤثر تھی, ان کو اپنے پاس بلاتے, ان کو شریعت کے احکام سکھاتے, علم و حکمت کی باتیں سکھاتے, جائز و ناجائز معاملات بتاتے, اور نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ امت کو فائدہ پہنچ سکے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہم بھی کوئی ایسا انداز اختیار کریں, اگر اللہ نے ہمیں ایسی منصب عطا فرمائے اس حوالے سے کہ ہم بھی رشد و ہدایت کا کوئی کام کر سکتے ہیں. یقیناً باب نبوت بند ہوا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کے تشریف لائے, اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, بلکہ تبلیغ کا کام اور دعوت دین کا کام, دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کا کام اس امت مصطفیٰ پر اب عائد ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہم بھی کوشش کریں. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اہل فضل کی اکابر صحابہ کی یہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں, اس میں امت کے حوالے سے جو ضروری معاملات ہوا کرتے تھے, کہ جو ان کو درپیش ہوا کرتے تھے اور جو فائدے مند ہوا کرتے تھے, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرمایا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, اور یقینی طور پر جو مشاہدات و محسوسات ہیں اور سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اس کا حل بھی تجویز فرمایا کرتے تھے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے امور جن کا کوئی فائدہ نہ ہو ان کو سننے سے اعتراض فرمایا کرتے تھے, بچا کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ تو تھا کاشانہ اقدس میں داخل ہونے کے بعد کیا جدول ہوتا تھا, وہ بیان کیا گیا. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد, یعنی اسی روایت کا تسلسل ہے, فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے والد بزرگوار یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت گھر سے باہر گزرتا تھا آپ اس میں کیا کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی نوٹ کیجیے کہ نواسۂ رسول ہیں, لیکن کیونکہ بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, تو یہ امام حسن اور امام حسین صحابہ سے پوچھا کرتے تھے, اپنی والدہ سے, اپنے والد سے پوچھا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے میں کیسے تھے, آپ کی صورت کیسی تھی, آپ کی سیرت کیسی تھی, اس معاملے میں کیا کرتے تھے. اسی کا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کہ اپنے والد ماجد سے پوچھتے ہیں کہ گھر کے معمولات تو آپ نے بتا دیے کہ اپنے اوقات کار کو ان 3 درجوں میں تقسیم فرما لیا کرتے تھے, تو جو وقت گھر سے باہر گزرتا تھا اس میں آپ کا معمول کیا ہوتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر خاموش رہتے اور مفید اور ضروری باتوں کے علاوہ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ لوگوں کو حسن خلق سے اپنا گرویدہ بناتے, لوگ محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے آپ کے اخلاق دیکھتے ہوئے, اور ایسی بات نہ کرتے جس سے وہ آپ سے نفرت کرنے لگے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اب اس سے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی ایسی بات ہرگز نہ کریں جو فضول ہو, لا یعنی ہو. حسن اسلام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اسلام میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. من حسن الاسلامی ترک ما لا یعنی, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ترمذی شریف میں موجود ہے, کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اپنے اخلاق سے گرویدہ بنا لیا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ جناب لوگ جو ہیں وہ دوسرے کو محبت کرنا چاہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہماری جو رسپیکٹ ہو معاشرے میں, ہمارا ایک مقام بنے, ہماری بھی کوئی حیثیت معاشرے میں بنے. اب اس کے لیے بعض اوقات اپنی زبان سے خود میاں مٹھو بھی بن رہے ہوتے ہیں, لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہمیں پتہ چل رہا ہے آپ کے جدول سے, آپ کا جو ٹائم ٹیبل تھا, آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ تھی, آپ کا جو سارے دن کا معاملات تھے, اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ بنایا کرتے تھے. آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ جو آپ سے ملتا, جو آپ سے جلتا, جو آپ سے بات چیت کرتا, جو آپ کے ساتھ معاملہ کرتا, وہ آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر قوم کے بزرگ کی عزت کرتے اور اسی کو ان کا سردار بنا دیتے. اب یہ ایک حکمت کی بات تھی کہ کسی قوم کے بڑے کی عزت کی جائے, اسے رسپیکٹ دی جائے, جبکہ وہ رسپیکٹ کے قابل ہو تو اسے رسپیکٹ دی جائے, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ خود بھی مانوس ہو جاتا ہے اور اس کی جو قوم کے افراد ہوتے ہیں, اس کے قبیلے کے, اس کے خاندان کے افراد ہوتے ہیں, وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں, آپ کی بات توجہ سے سننے لگتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نیکی کرنے پر ابھارتے اور عذاب الہی سے ڈراتے, خود کو ان جیسے کاموں میں مبتلا ہونے سے بچاتے اور ہمیشہ اپنے اخلاق سے کام لیتے. اسی طریقے سے یہ باہر کا جدول بیان ہو رہا ہے گھر سے, اپنے اصحاب کی خبر گیری فرماتے, کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے, مسافر کے لیے دعا اور میت کے لیے استغفار وغیرہ فرماتے, اسی طریقے سے اپنے اصحاب سے لوگوں کے حالات دریافت فرماتے تاکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلائیں, اور اچھی بات کی تعریف فرماتے اور اس کی تائید کرتے, اور بری بات سے منع فرماتے اور اس کا رد کرتے, اسے منسوخ فرما دیا کرتے تھے, اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. ہر حال میں معتدل رہتے, یعنی توازن میں رہتے, اعتدال میں رہتے, میانہ روی پر رہتے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات پر خصوصی توجہ دیتے کہیں لوگ غافل یا سست نہ ہو جائیں, اور ان کو اللہ رب العزت اور احکام شریعت پر کاربند رکھنے کے لیے کوشش فرماتے. اسی طریقے سے جو لوگ آپ سے استفادہ کے لیے, آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوتے رہتے تھے وہ سب سے بہترین لوگ ہوتے, سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ ہوتا جو سب مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا, اور مرتبہ میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہوتا جو محتاجوں کے غم خواری کرنے والا اور اہم امور میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والا ہوتا. اسی طریقے سے اب یہ سارا ہم باہر کا جدول سن رہے ہیں, ہم غور فرمائیں کہ آج میرا اور آپ کے معاملات کیا ہیں. ایک تو گھر کا جدول سنا, اب جو باہر کا جدول ہے اس میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. امت کی خیر خواہی, لوگوں کے ساتھ خلوص, میانہ روی, حسن اخلاق, لوگوں کی خیر خواہی, معاشرے میں اچھائی کا فروغ, برائی کی بیخ کنی, برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سعی کرنا, یہ ساری چیزیں اس جدول کا حصہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین, میں اور آپ غور کریں کہ ہم باہر رہتے تو ہمارے مقاصد کیا ہوتے. اللہ نے چاہا یہ روایت پوری ہوتی ہے تو اس امور پر بھی گفتگو کرتے ہیں. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے والد ماجد سے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا حال دریافت کیا. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کیسی ہوا کرتی تھی, آپ کی نشست و برخاست کیسی ہوتی تھی, جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے, لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا. حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھنا اور مجلس میں بیٹھنا بغیر ذکر الہی کے نہ ہوتا تھا, ذکر الہی اس میں ضرور ہوتا تھا. ہم اتنا تو کریں کہ جب ہم محفل سجاتے ہیں, جب کوئی بات چیت ہوتی ہے, کہیں پہ بھی بیٹھتے ہیں, اپنے گھر میں, باہر, کسی کے ہم مہمان ہو گئے, کوئی ہماری یہاں مہمان ہو گیا, جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو کیا ہم غور کریں اس میں اللہ رسول کی بھی کوئی بات ہوتی ہے, اللہ رسول کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے, کوئی قرآن کی بھی بات ہوتی ہے, کوئی حدیث کی بھی بات ہوتی ہے, کوئی نیکی کی دعوت کی بھی بات ہوتی ہے, کسی کو نماز کی ترغیب دلائی, کسی کو جھوٹ سے بچایا, کسی کو پوش گوئی سے بچایا, کسی کو غیبت سے روکا, کسی کو تہمت سے روکا, کسی کو عزت اچھالنے سے روکا, یہ سب ذکر الہی کی صورتیں ہیں. تو آپ کی محفل ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتی تھی. جب آپ کسی محفل میں رونق افروز ہوتے تو جو جگہ خالی پاتے وہیں بیٹھ جاتے. اب ہمیں جدول بھی پتہ چل رہا ہے اور آپ کی سیرت کے یہ حسین پہلو بھی پتہ چل رہے ہیں حضرت علی کے ذریعے سے. محفل میں کسی مخصوص جگہ کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سلطان دو جہاں، جہاں بیٹھے وہاں پہ سلطان دو جہاں، تو آپ عاجزی فرمایا کرتے تھے اور جہاں خالی جگہ پاتے وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی حکم دیتے تھے. آج ہم غور کریں، ہمارا تھوڑا سا اسٹیٹس بن جائے تو جناب ہمیں صوفہ چاہیے، کرسی چاہیے، ایسا صوفہ چاہیے، ایسی کرسی چاہیے، صدر محفل بننا ہے، رونق محفل بننا ہے. تو ہم غور کریں، آج بعض اوقات خاندانوں میں ناراضگیاں اس بات کو ہو جاتی ہیں کہ ہم آپ کے آئے تو ہمیں صحیح سٹنگ نہیں ملی، صحیح سیٹوں پہ بٹھایا نہیں گیا، ہماری صحیح رسپیکٹ نہیں کی گئی. غور کریں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ جو کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، ان کی کیسی عاجزی اور ہمارا کیا معاملہ ہے. پھر آگے سنیے اور کیا تھا. فرمایا کہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے، آپ ان میں سے ہر ایک کو اس کی حالت اور حاجت ضرورت کے مطابق تعلیم و تفہیم سے فیضیاب فرماتے. ہر شخص کی کنڈیشن مختلف ہوتی اور آج بھی ایسا ہی. اگر میں اور آپ کہیں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے، تو ہر شخص سے ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی، نہ ہر شخص ہر بات سمجھ سکتا ہے، بلکہ اس کا اسٹیٹس، اس کا مائنڈ لیول، اس کی ایجوکیشن اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اس سے بات کی جائے تو یہ حسن ادب بھی ہے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مفید بھی ہے. پھر آگے فرمایا، آپ کی محفل کی ایک خوبی یہ تھی کہ جو بھی آپ کی محفل میں بیٹھتا وہ یہ سمجھتا کہ آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا زبردست خصوصیت ہے کہ آپ کی محفل چار افراد ہوتے، دس افراد ہوتے، بیس، پچاس ہوتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہی فرماتے کہ آپ کی محفل کی خوبی یہی تھی کہ جو بیٹھتا اسے ایسا لگتا کہ سب سے زیادہ توجہ میرے اوپر، سب سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے محبت فرما رہے ہیں. اور اب ہم اپنا محاسبہ کرتے جائیں، آج ہماری محفل کیسی ہوتی ہے؟ ہم کہیں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو بعض اوقات تو وہ شکوہ زبان سے بھی کر ہی دیتا ہے کہ حضرت کچھ توجہ میری طرف بھی، آپ موبائل فون میں ہی لگے ہوئے ہیں. اچھا، ہم ایک کے ساتھ بات چیت کرنے شروع ہوئے تو پوری محفل کو ہی ہم نے اگنور کر دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، کسی کو تھپکی دے دی، اگر آپ کا اسٹیٹس ہے ایسا تو کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، کسی کو تھپکی دے دی، کسی کو ایک جملہ بول دیا، کسی کو سبحان اللہ کہہ دیا بات پر، کسی کی بات دیکھی، نعمت دیکھی، ماشاء اللہ کہہ دیا، کسی کو بارک اللہ کہہ دیا، تو یوں سب کو انگیج کر لیں. اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت میں ہم اس سنت کی، اس عادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور بزرگوں کا انداز یہی رہا ہے کہ ان کی محفل میں جو آتا وہ عزت پاتا، اسے ایسے ہی لگتا کہ یہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ مجھ پہ بڑی شفقت کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ فیضان ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی کسی محفل میں بیٹھے یا کوئی ہماری محفل میں آ کے بیٹھے تو اسے عزت ملے، اسے مان ملے، اسے شفقت ملے، اسے الفت ملے، ناگواری کا اظہار نہ ہو، اسے ناگواری محسوس نہ ہو، اسے ایسا محسوس نہ ہو کہ میں تو اس محفل میں اجنبی ہوں، میں تو اس محفل میں انجانا ہوں، میں تو اس محفل میں غیر ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ سے کسی حاجت کا سوال کرتا، کسی ضرورت کو پیش کرتا، تو آپ اس کی ضرورت پورا کرتے یا اس سے کوئی نرم بات فرماتے، یعنی وعدہ فرماتے یا فرماتے کہ فلاں سے ہمارے ذمہ قرض لے لو. اللہ اکبر، مسلمان کی داد رسی، مسلمان کی دست گیری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے فرمایا کرتے. اب کتنی پیاری بات ہے نا کہ یا تو اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتے. وہ مان سے آتا تھا کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کروں گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے اور پھر اس کو یا تو اس کی بات کو پورا کر دیا کرتے، جس چیز کی ضرورت ہوتی، جس چیز کی طلب ہوتی، جو پریشانی ہوتی وہ ختم کر دیا کرتے، یا پھر اسے نرم بات کرتے. اور روایتوں میں آتا ہے، دیگر احادیث میں آتا ہے کہ بعض مواقع پہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، آپ کے آگے اپنے مسائل، اپنی حاجات رکھی، اپنی طلب رکھی، اور اس وقت ظاہری اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو آپ نے فرمایا فلاں سے ہمارے نام پہ قرض لے لو. تو یہ بھی ایک انداز ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمانوں کے داد رس بن جائیں، مسلمانوں کے دستگیر بن جائیں. یہ بڑی نعمت ہے. اور یہاں پہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہے جب دیکھو کوئی مجھ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ناراض ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ شکر کا مقام کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کو توفیق دی. غور تو کریں کہ لوگ آپ کے پاس اپنی ضروریات لے کر آ رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس اپنی طلب لے کر آ رہے ہیں. یہ تو بڑا مقام ہے، شکر ہے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، تو نے مجھے ذریعہ بنا دیا، مجھے وسیلہ، مجھے سبب بنا دیا، تو خوش دلی کے ساتھ اگر آپ ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو بالکل کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے تو بھی ان سے اچھی بات میں اچھا عذر پیش کر دیں، نرم بات کر دیں، ان کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں کہ میں تو آپ کا کام نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ فلاں سے رجوع کر لیں تو شاید کام ہو جائے، میرے پاس سے تو آپ کا کام نہیں ہوگا لیکن فلاں جگہ چلے جائیں تو شاید کام ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ نرم بات کہلائے گی آپ کی۔ اس طریقے سے ہم اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کی ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ خوش مزاجی، حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے عام تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر سنجیدگی کے باوجود، باوجود منصب نبوت کے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش اخلاقی کی انتہا کو تھے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم نے کسی پیارا بیان فرما دیا اخلاق رسول کا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان فرما دیا، اے محبوب آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں، آپ کے اخلاق عظیم ہیں، آپ حسن اخلاق کے پیکر ہیں، گویا کہ فرما دیا۔ تو قرآن کا جو اسلوب ہے، قربان جائیے کتنے مختصر سے لفظوں میں، کتنی مختصر سی آیت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان فرما، خوش مزاج تھے۔ خوش مزاج، خشک مزاج نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خشک مزاج ہوتے ہیں، کوئی آ جائے، کوئی چلا جائے، کسی سے ملاقات ہو تو وہ چہرہ جو ہے پھلا کے رکھیں گے، یوں پھلا ہوا ہوگا اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی، ڈریں گے لوگ بات کرتے ہوئے، تو یہ اچھی چیز نہیں۔ مومن جو ہے وہ خوش مزاجی ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے، سہل ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، رفق ہونا چاہیے اس کے اندر، تاکہ کوئی بھی ہو وہ آ کے اپنی بات کر سکے، اپنے دل کی بات کر سکے۔ تو یہ حوصلہ ہم دیں گے انشاءاللہ، جو نیت کر لیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش مزاجی اور حسن اخلاق کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہاں پھکڑ پن بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک افراتفری والا، ایک ناگوار سی جو مذاق مسخری کی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات ہمارے گھروں میں، ہماری محفلوں میں، جب ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل اس چیز سے خالی ہوتی تھی، یہ ہمارے اندر آ گئی بات، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس قسم کا ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، بد تہذیبی کر رہے ہیں، کس نام پر؟ مذاق کے نام پہ، مذاق کے نام پر۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کا حال نہیں تھا۔ پھر فرمایا حضرت علی، مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلحاظ شفقت سب کے باپ ہو گئے تھے، سب کے والد ہو گئے تھے، اور وہ آپ کے نزدیک حق میں برابر تھے، حسب حال ہر ایک کی حق رسانی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے مزید فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل حلم، حیا، امانت، صبر کی محفل ہوتی تھی، اس میں آوازیں بلند نہ ہوا کرتی تھی، نہ اس میں کسی کی آبرو ریزی، بے عزتی ہوتی تھی، اور نہ اشاعت حفوات یعنی بری باتوں کی اشاعت ہوتی تھی، ایک دوسرے سے بری باتیں کرنا یہ انداز نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے کہ میں نے ابھی پیچھے بھی عرض کیا۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں سب برابر تھے، ہاں بلحاظ تقویٰ باس کو باس پر فضیلت تھی، وہ سب عاجزی کرنے والے تھے، آپ کی محفل میں جو بھی آتا وہ عاجزی کرنے والا بن جاتا تھا، جو محفل میں مبارک میں بڑوں کی توقیر، آپ کی محفل میں بڑوں کی عزت ہوتی تھی، چھوٹوں پر رحم کرتے اور شفقت فرماتے تھے، اور ضرورت مندوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے، مسافر اور اجنبی کے حق کی طرفداری فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلی حضرت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، اسی خلق عظیم کو جو قرآن کریم کا میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو، اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں اس کا کنز الایمان میں، بے شک تمہاری خوبو یعنی عادت و خصلت بڑی شان کی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یوں منظوم انداز شعر کی صورت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اعلی حضرت، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہم نے جدول سنا۔ یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا تاکہ ہمیں اپنے وقت کی، اپنے ایام کی، اپنے ماہ و سال کی اہمیت پتہ چل سکے، جو ہمیں نعمتیں حاصل ہیں جن کو ہم اتنا سیریس نہیں لے رہے وہ پتہ چل سکے۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ مستدرک میں اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا، فرمایا گیا اغتنم خمسن، پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس کا احساس کر لو، وہ کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمایا اپنی مالداری کو، اپنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمایا اپنی فراغت کو، اپنی فراغت کو، اپنے فارغ ہونے کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کسی نے کیا خوب بات کی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دو نعمتیں ایسے ہیں، حدیث پاک میں آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ آج جو ہم یہ جدول سن رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں ڈبل 12 گھنٹے ملے ہیں، ہفتے کے 7 دن ملے ہیں، ماہوں سال ملے ہیں، اس کو ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے، بڑی درست بات فرمائی کہ وقت تو برف کی مثل ہے کہ جو گھلے جا رہی ہے، اس کو چاہے پانی ٹھنڈا کرنے میں یا اس کا درست استعمال کرنے میں استعمال کریں یا نہ کریں، یہ تو گھل کے ختم ہوئی جا رہی ہے۔ تو ہماری زندگی کی جو ساعتیں ہیں، جو لمحات ہیں، یہ بھی بڑے مختصر ہیں اور طویل بھی ہوں تو گھلتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا کامیاب انسان وہ ہے جو اس مختصر سی زندگی کو غنیمت جانے، اس حدیث پاک میں جو پانچ چیزیں بیان کی گئیں ان کو غنیمت جانے اور وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے وقت کی قسم ارشاد فرمائی، سورہ عصر میں والعصر، قسم ہے وقت کی، عصر کی قسم سے مراد وقت کی قسم بھی لیے مفسرین نے کہ اس سے مطلق وقت کی قسم مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت جو ہے کھرے کھوٹے کو واضح کر دیتا ہے، وقت نفع نقصان واضح کر دیتا ہے، وقت حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ایک ایسی نعمت ہے جو امیر کو بھی اتنی ہی ملی ہے جتنی غریب کو ملی، لہذا عقل مند وہ ہے جو اپنے وقت کا درست استعمال کرے، اس کا درست جدول بنائے، اس کی درست کیٹیگری بنائے، اس کو درست ڈسٹریبیوشن کرے اور اس کو اپنے حق میں، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرتے ہوئے گزارے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آج ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ جدول کے بارے میں سنا اور پھر یہ میں نے آپ کو ایک روایت، ایک حدیث مبارکہ بھی سنائی ہے، تو ہمیں شعور آ جانا چاہیے، ہمیں خواب غفلہ سے جاگ جانا چاہیے۔ آج جو ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے طرز حیات، ہمارے طرز زندگی کو ایک شعر میں یوں بیان فرمایا، فرماتے ہیں دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے، سارا دن سارا وقت کھیل کود لا یعنی کاموں میں ہم مستغرق ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے اہم کام چھوٹے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اوقات کار کا ایک منظم جدول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وقت کی نعمت دی ہے، اور جیسا کہ میں نے آج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سلسلے میں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو سلسلہ ہے سیرت محسن انسانیت، اس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک پہلو بیان کیا کہ آپ نے سارے دن کے اوقات کار بنائے ہوئے تھے، ایک ٹائم ٹیبل تھا، ایک مینجمنٹ تھی ٹائمنگ کی۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کریں۔ آج ہم لیکچر سنتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے فورم سے ہم یہ چیزیں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی سیرت میں یہ پہلو بدرجہ اتم، یعنی کسی بھی دوسرے فرد، دوسری کتاب، دوسری حیثیت سے زائد طور پر موجود ہے۔ تو ہم ادھر سے کیوں نہ لیں کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان کی ذات میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کو فضولیات سے بچائیے، لا یعنی کاموں سے بچائیے، ضروری کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے۔ بے شک آپ کا اپنی ذات کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے اس میں تمام تر حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے وقت کا درست استعمال کرنا سیکھیے، وقت کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے، کہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں سیکھیے۔ اور یہ سلسلہ جو تھا گویا کہ ایک ترغیبی سلسلہ ہو گیا اس حوالے سے کہ آپ اس حوالے سے رہنمائی حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.